الحمد لله وصلى وسلم على عباده الذين اتقى.
مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه. سیرة مبارکہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، تذکرۃ الحبیب ہے کتاب کا نام، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں معراج کا واقعہ یہ سنایا جا رہا تھا. معراج کا واقعہ پورا ہوا، لیکن اس کا ایک حصہ تھانوی نے پھر ذکر کیا ہے، حالانکہ واقعہ خود ہی کافی مبسوط اور پھیلا ہوا، بہت لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ ہے یہ معراج کا. یہ معجزہ بڑا عجیب معجزہ ہے. اس واقعے میں جو اس معجزے میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات سے کچھ امور مستفید ہوتے ہیں، مستفاد ہوتے ہیں، کچھ امور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کو سنا رہے ہیں. چونکہ یہ نہایت عظیم الشان واقعہ ہے، اس لیے دوسری فصلوں کے خلاف یہ ان کی متعلقہ فوائد بحواشی میں لکھا گیا، جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں مذکور ہوا. اس واقعے کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن میں اختصار کے ساتھ لکھنا اچھا معلوم ہوا. کسی واقعے پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے فوائد کہتے ہیں. یہ فوائد دو قسم کے ہیں، ایک فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمے میں باب الانوار تجویز کیا گیا، یعنی احکام کیا نکلتے ہیں اس واقعے سے. دوسرا فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمے میں باب الاسرار تجویز ہوا تھا، یعنی اس میں راز کیا پائے جاتے ہیں، سر کیا پائے جاتے ہیں. پہلی قسم جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، عملیات سے ہے. عملیات بولے تو یہ علاج معالجے کے عملیات نہیں، عمل سے ہے. اور دوسری قسم کا تعلق علم سے ہے، علمیات ہے. اردو سمجھ لیتے ہو؟ احادیث معراج میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، بچپن میں بھی ہوا جب آپ چھوٹے تھے، اور جب آپ معراج میں لے جائے جانے لگے جب بھی ہوا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینے کی طرف دیکھنا درست ہے، یہ حکم نکلا. مرد کو مرد کا سیکھنا سینہ، چونکہ وہ عورت نہیں ہے، سترہ عورت ضروری نہیں ہے اس کا، تو اس لیے یہ ایک علمی مضمون ہے تھوڑا، کہ بعضی چیزیں عورت میں داخل نہیں ہوتے لیکن دیکھنا جائز نہیں ہوتا. جیسے عورت کے لیے اس کا ہاتھ اور اس کا چہرہ عورت نہیں ہے، نماز میں چھپانا ضروری نہیں ہے. عورت اس کو بولتے ہیں جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، جس چیز کا، سترہ عورت فرض ہے نا، تو وہ کپڑا ضروری ہوتا ہے عورت پر جس کو ستر کہتے ہیں. مرد پر بھی وہ کپڑا ضروری ہوتا ہے جس کو ستر کہتے ہیں. تو عورت کو پورے جسم کو چھپانا ہوگا اپنے، لیکن چہرے کو نہیں چھپائے گی وہ نماز میں، اس کا اپنا، اس کی اپنی نماز میں، لوگوں کے سامنے کی بات نہیں ہو رہی. تو چہرہ جو ہے وہ عورت میں داخل نہیں ہے، لیکن دوسروں کو نہیں دکھا سکتی اور دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. کسی چیز کا عورت میں ہونا نہیں ہونا الگ ہے، اور کسی چیز کے احکام دوسروں سے متعلق ہونا الگ ہوتے ہیں. یہ نزاکت معلوم نہیں رہتی لوگوں کو، اس وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. عورت کے چہرے کا پردہ ہونا الگ چیز ہے، عورت کا چہرہ عورت میں داخل ہے کہ نہیں ہے دوسرے جسم کی طرح سے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. ایسے ہی مرد کا سینہ جو ہے نا وہ عورت میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ پھر بھی باقی تھا کہ دوسرے مرد کسی دوسرے آدمی کے سینے کو کھلا ہوا دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے. تو کہہ رہے کہ معراج کا واقعہ بتا رہا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. کیونکہ سترے عورت کے جو مسائل ہیں، لوگ اتنا بھول چکے ہیں اس کو، اور کامن اتنا ہو گیا ہے یہ مرض کہ اب جم میں جاتے ہیں سب، چڈیوں پہ سب اپنا جم کر رہے ہیں، یہ بھی جم کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، خالی مردوے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا. ستر کھلی ہوئی ہے، ناجائز کیسا نہیں ہو رہا؟ اپنی نہیں کھلی ہوئی ہے تو کیا ہوا، دوسرے کی تو کھلی ہوئی. مرد کو مرد کے سینے کی طرف دیکھنا درست ہے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا معراج کے واقعے سے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاک کرنے والے تو فرشتے تھے، اس کا جواب دے رہے، اگرچہ فرشتے مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں، فرشتے نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے، اور جو مرد اور عورت دونوں نہیں ہوتا انہیں دونوں کے بیچ کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کے بیچ کا وہی ہوتا ہے جو یا مرد ہو سکتا ہو یا عورت ہو سکتا ہو، تو فرشتے نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں تو آٹومیٹکلی بیچ میں کے نہیں ہیں۔ فرشتے اگرچہ فرشتے مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں مگر ان کا ذکر شریعت میں مذکر کے صیغے سے آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہیں، تو مطلب حکم کے اعتبار سے ان کو مذکر میں شامل کر کے اس کے اعتبار سے مسئلہ نکالا جائے گا، یہ بتا رہا ہوں۔ نمبر دو، براق کو وہاں پہنچ کر یعنی بیت المقدس پہنچ کر حلقے سے باندھ دیا گیا، جس سواری پر آپ تشریف لے گئے تھے معراج میں، اس سواری کو بیت المقدس جب لے جایا گیا تو وہاں اس کو حلقے سے باندھ دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جبکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہو، اللہ پہ بھروسہ ہے بلکہ چھوڑ دینا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے تبھی تو جو انہوں نے کہا کرنے کو وہ کرنا ہے۔ تو حالانکہ براق جو ہے وہ جنت سے آیا تھا تو جنت والے کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لے کر آئے تھے جبرائیل، اور جس کو جبرائیل لے کر آیا اس کو باندھنے کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو انہیں کہہ بھی گیا ہے تو گردن پہ ہاتھ ڈال کے پکڑ لے سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ براق کو خود بھی اندازہ تھا کہ کس کے لیے لے جایا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو عالم اسباب کا جو طریقہ کار ہے کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ اس دنیا میں کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا گھوڑا باندھو، لہذا اپنے سائیکل کو لاک کر دو۔ کل ہم آئے تو سائیکل کو لاک ہی نہیں تھا، پرسوں عارف بولا بھی کہ کسی نے سائیکل کو لکھا ہے بغیر لاک کے، ہو بڑے مولانا بن گئے۔ احتیاط کرنا امور میں اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جبکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہو۔ جو اسباب ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اسباب یقینی اور اسباب ظنی۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب دو طرح کے بنائے ہیں، ایک وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کا نتیجے سے تعلق لازم ملزوم کی طرح نظر آتا ہے، کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی ورنہ نہیں، پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی ورنہ نہیں، شادی کریں گے تو اولاد ہوگی ورنہ نہیں، یعنی مرد عورت ملیں گے تو اولاد ہوگی ورنہ نہیں، یہ اسباب، یہ بھی اللہ ہی، بھوک بھی اللہ ہی مٹاتے ہیں، پیاس بھی اللہ ہی بجھاتے ہیں، اولاد بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر، دیوار کو لگ جائے جا کے اس میں سہولت ہو جائیں گی، ان اسباب کو اللہ نے یقینی بنایا ہے۔ اسباب یقینیہ کو اختیار کرنا فرض ہے، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کرنا ہوگا، اس میں اللہ پاک کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ آپ تو قدرت والے ہیں آپ اس کے بغیر کرو، میں کیوں کروں، تو کون ہوتا مجھے پابند کرنے والا، اللہ پاک کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں آپ قدرت والے ہیں نا آپ کرو برابر، کیوں کریں بھائی، کوئی قرضہ باقی ہے آپ کا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھایا اور انتقال ہو گیا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کھانا نہیں کھایا، بھوک تو مٹاتے اللہ پاک ہیں لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور مر گیا بھوک سے، تو خودکشی کا گناہ ہوگا، گناہ خودکشی کا ہوگا، نہیں میری تو نظر اللہ پہ تھی، اللہ 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 نے کہا تھا ایسا نظر کرنے کو، اللہ نے جیسے نظر کرنے کو کہا ویسے کرنے کا ہے، ایسا پانی نہیں پیا اور پیاس سے مر گیا، یا زندہ رکھنا ہے تو اللہ پاک خود ہی رکھیں گے، کیوں رکھیں گے بھائی، تمہارے جیسے ہزاروں لوگ مرتے ہیں روز روز پیدا ہوتے ہیں، ایک ان میں تم بھی سہیں مرو، ان کو اسباب یقینی کہتے ہیں۔ بعض اسباب ظنی ہوتے ہیں، ایک قسم اسباب کی اسباب ظنیہ ہے، یعنی یقینی تعلق نہیں ہے لازم ملزم کا سبب میں اور مسبب میں، سبب میں اور نتیجے میں، پیچھے کی بات میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، جو اسباب یقینی ہے اختیار کرنا ضروری ہے لیکن شریعت کے حکم کے تحت ضروری ہے. سبب اختیار کرو کھانے کا پینے کا، لیکن حکم شریعت کے تحت میں کرنا ہوتا ہے، وہ تو فرض ہے. دوسری جو قسم ہے اسباب ظنیہ کی، جیسے دوا کھانے پر تندرستی کا حاصل ہونا. دوا کا اور تندرستی کا تعلق لازم ملزم نہیں، دوا کھائے تو فائدہ ہوتا نہیں بھی ہوتا، دوا نہیں کھا کے بھی تندرستی ہو جاتی اور نہیں بھی ہوتی. دوا میں اور شفا میں لازم ملزم والا تعلق نہیں ہے. روٹی حاصل کرنے میں، کھانا حاصل کرنے میں اور نوکری کرنے میں لازم ملزم کا تعلق نہیں ہے. کھانا کھانے میں اور بھوک مٹنے میں لازم ملزم کا تعلق ہے، لیکن روٹی ملنے میں اور نوکری کرنے میں لازم ملزم کا تعلق نہیں ہے. نوکری کی پیسے لے کے آ رہا تھا، راستے میں چور نے پورے پیسے مار دی، جیب کتر گیا. تو روٹی ملنے میں اور نوکری میں لازم ملزم کا تعلق نہیں، پیسے بہت ہے، غلہ ہی نہیں ہے بازار میں، چیز ہی نہیں ہے. چیز ہے تو آپ پیسوں سے خریدو گے نا بھائی، پیسے ہیں لیکن چیز ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ اسباب ظنیہ ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ کمزور ایمان والے کو اسباب ظنیہ اختیار کرنا ضروری ہے، طاقتور ایمان والے کو ضروری نہیں ہے. اگر سبب کے اختیار کرنے کے باوجود اس کی نظر اللہ پہ باقی ہے اور نتیجے کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو اسباب ظنیہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے سکتا ہے. دوا نہیں کھا رہا، دوا کھانے کا حکم فرضی نہیں ہے، دوا کھاؤ فرض نہیں ہے. حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جلال آباد میں ایک نواب صاحب کے ٹائپ کے تھے، ان کی عادت بڑی عجیب تھی. جب وہ بیمار ہوتے تو حکیم کو بلا کے پوچھتے کہ اس بیماری کے دور ہونے کے لیے کتنا پیسہ لگ سکتا ہے اس زمانے میں. تو وہ کہتے کہ فلاں 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 چیز اختیار کرنی پڑیں گی، اتنا پیسہ لگ سکتا ہے. فرض کرو اس زمانے میں انہوں نے 100 روپے مثلاً بتا دیا، 100 روپے لگ جائیں گے پورے علاج. وہ 100 روپے اندر سے لاتے اور فقیر کو دے دیتے، بولتے جا یہ دوا ہوا کچھ نہیں کھاؤں گا، میں زندہ رہنا ہے تو رہوں گا، نہیں تو نہیں کر. اور اسی میں وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ اسی میں شفا یاب ہو جاتے تھے، کیونکہ دوا میں اور علاج شفا میں لازم ملزم کا تعلق نہیں ہے. تو پیسے بچانے کے لیے میں دوا نہیں کھا رہا ہوں ویسا نہیں ہو رہتا تھا، اسی لیے وہ صدقہ کر دیتے تھے اور صدقے کی فضیلت حاصل بھی کرنا چاہتے تھے کہ وہ رب کے غضب کو صدقہ جو ہے نا وہ بجا دیتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے اس کو مصیبت اوورٹیک نہیں کر سکتی، وہ راستے میں پارٹیشن کے جیسا آ جاتا ہے آدمی کے درمیان اور مصیبت کے درمیان. صدقہ، کوئی مصیبت اس کی طرف آ رہی ہو اور اس نے صدقہ کر دیا، وہ بیچ میں آڑ دیوار بن جائے گی، مصیبت ادھر رہ جائے گی، بندہ ادھر رہ جائے. ایسے نوکری ہے، اسباب اگر قوی القلب ہے آدمی کہ کسی کے ساتھ میں ہاتھ نہیں پھیلائے گا، قوی القلب ہونے کا مطلب یہ کہ پیسہ نہیں ہے تو کسی سے مانگے گا نہیں. نمبر دو، قوی القلب ہونے کی علامت یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو اللہ سے شکایت نہیں کرے گا، نہیں ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں میرے کو مار رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، ویسا بھی تو بولنے والے ہوتے نا. اللہ سے شکایت نہ ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یعنی ایمان متزلزل نہیں ہوگا، وہ بھوک برداشت کرے گا. اگر بھوک آتی ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں، کمانا نہیں ہے ایسے آدمی کے ذمہ. اگر وہ چاہے تو کمانے کی ذمہ داری اس پر نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں پڑھاتے تھے، حضرت تھانوی پہلے جامعہ العلوم میں کانپور کے ایک مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے. حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے نوکری وکری آ کے خانقاہ میں آپ کے پاس پڑھ جاؤں. وہ خانقاہ میں کوئی نوکری تھوڑی رہتی ہوں، وہ تو ویسے ذکر فکر کے لیے پڑھے رہنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں خانقاہ میں پڑ جاؤں آپ کے پاس. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ اور پیر تھے انہوں نے کہا کہ نہ 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 ایسا نہ کرو پڑھاؤ. تو بھی حضرت نے فرمایا لہذا پڑھاتے رہے. ایک سال تک پڑھایا, اس کے بعد جی اتنا زیادہ اچاٹ ہوا کہ چھوڑ کے آگے, نوکری چھوڑ کے خانقاہ میں آگے. جب خانقاہ میں آئے تو حاجی صاحب نے فرمایا بہت اچھا کیا آپ آگے. اب ان کو بڑا حیرت ہوئی کہ میں نے جب پوچھا آپ سے تو آپ نے منع کیا, اور جب خود ہی چھوڑ کے آ گیا تو آپ نے کہا کہ بہت اچھا کیا. تو شیخ نے جواب دیا حضرت حاجی صاحب نے کہ پوچھنا علامت ہے کمزوری کی, پوچھنا علامت ہے کمزوری کی. جب آپ پوچھے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پختگی نہیں ہے, وہ ہمت, وہ قوت قلب کے اندر نہیں ہے, ڈاؤٹ ہے, اس لیے حضرت سے پوچھ رہا ہے. میں تو آپ بولے بول کے آیا, نہیں تو میں تھوڑے آتا تھا, وہ سر پہ ڈالنے کو آتا بعد میں. پوچھنا علامت ہے کمزوری کی, اس لیے میں نے اجازت نہیں دی. جب تم خود چھوڑ کے آ گئے تو یہ علامت ہے قوت کی, اور قوت والے آدمی کے لیے تو بہتر یہ کہاں جنجال میں پڑے ہو یار, روٹی روٹی ووٹی کے چکر میں کہاں پڑے ہو. اچھا کیا, اچھا عجیب بات کیا ہے معلوم, اس میں ایک پروسیس رہتا تھوڑا سا, اس کو تربیتی پروسیس کہتے تھے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں, کہ جب آدمی حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آتا ہے, سب چیزیں حرام کی چھوڑ دیتا ہے, حرام کی زندگی چھوڑ دیتا ہے, اس میں بڑی آمدنی تھی, بڑی سہولت تھی, بڑی راحت تھی, توبہ کر کے ادھر آ گیا ایک دم, تو ایک پروسیس ہوتا ہے تربیت کا, وہ مجاہدے کا ہوتا ہے. سب چیزیں ڈسٹرب ہو گئی, سب کاروبار ٹوٹ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو تربیت کے پروسیس میں اگر استقامت سے آدمی بیٹھ گیا نا تو دروازے کھل جاتے, پھر اتنی سہولت ہوتی جس کے حد میں. ہمیشہ وہ لوگ جو نوکری نہیں کرتے ان کے پاس دولت زیادہ دیکھی گئی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وظیفہ یاب ہو گئے, ریٹائرڈ ہو گئے اور وظیفہ لے لیا, تو حضرت والد صاحب کے پاس جو ان کے مریدین آتے تھے تو کچھ تبرک کے طور پر پیسے مانگ لیتے تھے, یہ ہوتا تھا حضرت کچھ دو, یہ خاندان والوں میں بانٹتے رہتے تھے. تو ایسے ہی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ پیسے چاہیے تھے, تو جیب میں سے نکالے اتنا موٹا کڈا, اس کے بعد فرمایا دیکھا وظیفے کے پاس سے کیسا جیبہ بھرے ہوئے, ریٹائرمنٹ کے پاس سے جیبہ کیسے بھرے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بول رہے حضرت والد صاحب ایسے گاؤں والوں سے گاؤں والوں کے انداز میں باتیں کرتے تھے, ریٹائرمنٹ کے پاس سے جیبہ بھرے ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر مجھے اتنا دیا کہ میں تکلف میں نہیں بول رہا ہوں اور مبالغے میں نہیں بول رہا ہوں, حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے, تو میں تکلف میں نہیں بول رہا ہوں اور مبالغے میں نہیں بول رہا ہوں, میں سونے کی اینٹوں سے گھر بنا سکتا تھا. عجیب فتوحات ہی فتوحات. قوی القلب والوں کے لیے بہت دروازہ کھل جاتا ہے, بشرطے کہ وہ جو تربیت کا پروسیس ہے نا اس کو نکال دینا بہت کامیابی کے ساتھ. کبھی لمبا ہوتا ہے کبھی مختصر ہوتا ہے, عام طور پر بہت مختصر ہی ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی تین دن اگر فاقہ کر لے اور کسی سے اظہار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ایک سال کی روزی ہو جاتی ہے, ایک سال کی حلال روزی اس کے پاس پہنچا دی جاتی ہے, یہ شادی شریف ہو. تو یہ اسباب ذنیہ کی بات تھی. تو اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے, اللہ پر ہی نظر ہو, اسباب یقینیہ میں بھی نظر اللہ ہی پر ہو, اسباب ذنیہ میں بھی نظر اللہ ہی پر ہو. اسباب ذنی قوی القلب والوں کے لیے ضروری نہیں ہے, ضعیف القلب والوں کے لیے ضروری ہے, ورنہ ایمان نہیں بچے گا, منکرات کا ارتکاب ہو جائے گا, ناجائز کام کرے گا, سوال کرنا شروع کر دے گا, بھیک مانگنا شروع کر دے گا, اللہ سے شکوہ شکایت کرے گا, تقدیر پر اعتراض کرے گا, حالات کا رونا روئے گا, اپنا ایمان خراب کرے گا, اپنا دین خراب کرے گا. تو براق کو باندھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر. اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا, اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ تو سب سے بڑے متوکل تھے. نمبر تین, جب جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کہ کون ہے, کیونکہ واقعہ تو پہلے پورا پڑھا جا چکا ہے, اس کے واقعے کے اندر جو باتیں ہیں وہ سنا رہے ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کہ کون ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتایا کہ جبرائیل ہوں. یوں نہیں کہا کہ میں ہوں, بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کون ہے میں ہوں, मतलब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं बोलने के बाद तुमको पहचान लेना चाहिए कि मैं हूँ। अब अगर घरवाली नहीं पहचानी तो अलग गुस्सा, पहचानी तो अलग गुस्सा, नहीं पहचानी तो अलग गुस्सा। इससे मालूम हुआ कि इस तरह पूछने वाले के जवाब में अदब यही है कि नाम ले, क्योंकि सिर्फ मैं कहना अक्सर औकात पहचानने के लिए काफी नहीं होता। इसी वजह से एक हदीस में इसको मना भी फरमाया गया है। एक साहबी ऐसे आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमाते, उन्होंने बाहर से खटका मारा और दूसरे साहबा भी मौजूद थे। क्या कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं। अब इस एतमाद से उन्होंने कहा कि अंदर वाले मेरी आवाज से पहचान लेंगे कौन है। मैं क्या है, नाम बोलो अपना कौन है। उलझन में नहीं रखना, इबहाम नहीं रहना, सवाल के जवाब में गोलमोल बात नहीं रहना, खुलासा ये निकला, सवाल का जवाब वाजे होना चाहिए। और जब पूछा जाए तो चूंकि हर आदमी ही मैं होता है, और मैं के अंदर बाज़ोकत जब आदमी के गले से आवाज़ निकलती है तो अंदर जो लोग सुन रहे हैं आपको पहचानने वाले भी हो सकते हैं, नहीं पहचानने वाले भी हो सकते हैं, हम उनको तशवीश होगी कि भैया मैं कौन है। फिर उसके बाद फिर दोबारा पूछे, फिर उसके बाद जवाब दे, तो जो पहली बात जो थी वो तो बेकार कचरे में गई ना। वो जब बाद में दोबारा पूछने के बाद फिर आदमी जवाब दे रहा तो पहली बात तो गार्बेज में गई, तो गार्बेज वाली बात बोलने की जरूरत ही क्या थी। नंबर 4, और इससे इजाजत तलब करने का मसला भी साबित हुआ कि किसी के घर में चाहे वो मर्द ही अंदर ही मर्द चाहे वो मर्द अंदर है फिर भी बिला इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए। जाए कि औरतें हो, इजाजत देने वाला मर्द है, अंदर भी मर्द है, तब भी जो है ना बिला इजाजत नहीं जाना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए जाने आने का क्या मसला था? पढ़ो, कौन पूछता तुम्हारे से, बल्कि नहीं करेगा, वो तो सबके सरदार है, मुता है ना भाई, सबके ऑफिसर हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये नहीं किया उन्होंने कि तुम पूछे कैसा मेरे से सवाल करते हो, मालूम नहीं मेरे साथ कौन है, उसको जरूरत ही नहीं भाई। बुयूतन गैर बुयूतिकुम ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू, यहाँ तक कि इजाज़त ना ले लो और जब तक कि सलाम न कर लो दूसरों के घर में दाखिल मत होना। ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरिन इनाह वलकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तईमतुम फंतशिरू। नबी के घर में भी बगैर इजाज़त के नहीं जाना जबकि तुमको बुलाया गया हो, बगैर बुलाया गया तो जाने नहीं चाहिए, बुलाने पर भी जाने पर इजाज़त लेना, और जब बुलाने पर जाओ तो वहाँ बैठ के खाना खा लो जब खाने पे बुलाया गया हो, और खाने के बाद में गपबाजी में मत लगो। फैदा दखल तुम क्या हो, फैदा तईम तुम फन तशिरू, जब तुम खा चुको तो जाओ। वला मुस्तानिसीन अली हदीस, बातों में दिलचस्पी लेके बैठ जाओ मत। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें अजियत हुई थी, एक वाकया है इसके पीछे। आप वलीमे के खाने के वास्ते बुलाए, घर छोटा, पर्दा करा के घर वालों को बिठा दिया था आपने, अहलिया मोहतरमा। अब साहबे किराम को वलीमे के लिए बुलाए, आप खा के सब बैठ गए हुजूर से बातें करते हुए, अब रात में 11-12 बजे का वक्त, ईशा के बाद का वक्त, अब आप बोल भी नहीं सक रहे रमरावत में के जाओ भाई। तो अल्लाह ने फरमाया मैं करता हूँ इनका इंतजाम, आयत उतार दी भाई जाओ। इन दालिकुम काना युज़िन नबी फयस्तहयी मिनकुम, ये चीज नबी को अजियत दे रही है वो तुमसे शर्मा रहे। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, मेरे ऊपर की शर्म, खाना खाए जाओ घर को। तो इससे मालूम हुआ कि इजाजत लेना चाहिए घर में, अपने ही घर में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल होना है, इसीलिए गैर बुयूतिकुम है इजाजत लेने की शर्त के साथ। अपने घर में इजाजत की तो शर्त नहीं रहती लेकिन सलाम करने की रहती है। अगर घर में हैं तो आवाज करके शोर करके सलाम करके फिर जाना चाहिए था कि अगर कोई घर में पर्दे वाले हैं तो वो हट जाए, एक तरफ हो जाए। दुआ पढ़ के, बहुत लोगों को घर में दाखिल होने की दुआ का एहतमाम नहीं होता, मस्जिद में जरूर दाखिल होंगे, गाड़ी में तो फौरन पढ़ेंगे पाबंदी से, क्योंकि गाड़ी में नहीं पढ़े तो कहाँ एक्सीडेंट होता है कि बोल के डर लगता है। इसलिए गाड़ी छोटे बच्चों को भी याद रहती है सुभान अल्लाह, बड़ों को भी याद रहती है, और पढ़ते भी बड़े पाबंदी से, घर में जाते हो का जहन में नहीं रहता। और जिस घर में दाखिल होते वक्त में दुआ का एहतमाम न किया जाए उस घर में लड़ाइयाँ बहुत होते हैं। जब कोई आदमी घर में दाखिल होने लगता है तो शैतानों का ग्रुप साथ में आ जाता है, और देखते रहते हैं वो। अगर वो सलाम करता है, दुआ पढ़ता है, तो आपस में एक दूसरे को देख के बोल लेते हैं ला मबीता वाला ताम, यहाँ पे रात भी नहीं गुजार सकते, खाना भी नहीं है यहाँ, चलो दूसरे घर को देखते हैं। और अगर उन्हें दाखिल हो, दरवाजा खोल के सीधा अंदर चले गया, ना सलाम करा और ना दुआ पढ़ी उसने, तो सब एक दूसरे को बोलते हलुम इला तो आमिन वो मबीतिन, अजा और खाना भी है यहाँ पे और रात भी गुजार ले सकते यहीं पर। बोर्डिंग लॉजिंग विद ईटिंग, खाना भी है और क़याम भी है। असल का खैर अलमौलज व खैर अलमखरज, चाहे इतना ही पढ़ ले आदमी और चाहे तो वो पूरी और मजीद पढ़े, अउदबिकन अज़िल्ला उज़ल्ला अज़िल्ला उज़ल्ला वज़िल्ला उज़ल्ला और अज़लिमा और युज़लमा अलैया और अजहला और युजहला अलैया, चाहे वो पूरा पढ़े। लेकिन अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, इतना तो दाखिल होने की खैर को और निकलने की खैर को मांगता हूँ आपसे। अगर अरबी याद नहीं रहे तो अपनी ज़ुबान में बोले आदमी, अल्लाह ताला तो हर ज़ुबान से सुनते हैं। नंबर 5, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से कमर लगाए बैठे थे, इससे साबित होता है कि क़िबले से सर लगाना और क़िबले की तरफ पुश्त फेर कर बैठना जायज़ है, अगरचे हमारे लिए अदब यही है कि बिला ज़रूरत ऐसा ना करें। बिला ज़रूरत की कैद इसलिए है कि अब नमाज के बाद में इमाम साहब मुतकल्लिमीन की तरफ मुसल्लियों की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो पीठ तो हो जाएंगे ना क़िबले की तरफ, ज़रूरत है ये, तो क़िबले की तरफ पीठ नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ अदब के ख़िलाफ़ है ये चीज़, तो बिला ज़रूरत नहीं करनी। और पैर जो है ना, ये तो ये भी नहीं करना चाहिए, क़िबले की तरफ पैर करना ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। इसमें एक मसला है असल, पहले पहचानने का समझने का मसला ये है कि जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो उसको लिटाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि उसको यमीनन व शिमालन, शर्कन गर्बन के बजाय यमीनन शिमाल, क़िबले की तरफ मुंह पीट करने के बजाय अपने पास मशरिक मगरिब की तरफ शिमाल जनूब की तरफ मुंह करने का रिवाज है ना, तो शिमाल जनूब की तरफ मुंह करके चेहरा फेर देना क़िबले की तरफ, ऐसा लिटा देना क़िबले की तरफ, ऐसा आदमी को लिटा के क़िबले की तरफ मुंह करना, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि सर के नीचे ऊंचा रख के, पीठ और सर के नीचे ऊंचा रख के क़िबले की तरफ लिटा देना, समझ में आ रहा ना, क़िबले की तरफ मुंह करके लेटाना, लेकिन मैयत के पैर लपटते नहीं, मैयत के पैरों को मोड़ा नहीं जाता, क्योंकि एक मरतबा मुड़ गए तो फिर सीधे नहीं होते वो, तो उसको वैसे ही लेके जाना पड़ता, दफन करते वक्त भी वैसे ही रहता, मसाइल होते, इसलिए उसके पैर को मोड़ते नहीं। नहीं तो गुसल के वक्त में मोड़ सकते हैं, क्योंकि गुसल के वक्त में नरम हो जाती है रगे गर्म पानी की वजह से, तो मैयत के पैर को मोड़ते नहीं, तो पहले से भी रखे तो वैसे ही है, बाद में भी रखे तो उसके पैर लिटे हुए होते हैं। तो लिटाने की तरतीबें दो हैं, एक ये कि क़िबले की तरफ, तदफीन से पहले की बात हो रही है, क़िबले की तरफ मुंह करने के तरीका, एक तरीका यह है कि आप क़िबले की तरफ मुंह कर दें, लेकिन चूंकि मैयत के पैर पहले खुले हुए होंगे तो क़िबले की तरफ पैर भी नजर आएंगे, लेकिन पैर कर रहे नहीं इंटेंशनली, क्या कर रहे हैं इंटेंशनली, मुंह कर रहे हैं, चेहरा क़िबले की तरफ करना है, पैर खुले हुए रहते हैं। अरबों में यही रिवाज पहले से है कि मैयत को आड़ा लिटाने के बजाय क़िबले की तरफ मुंह करके लिटाते हैं, और मैयत की मजबूरी की वजह से उसके पैर खुले हुए रहते हैं। तो बाद के जाहिलों ने यह समझ लिया कि पैर क़िबले की तरफ करके बैठने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मुंह क़िबले की तरफ करना था, पैरों को तो पैर बसूरत मजबूरी हो रहे थे वो। ये है जो इन लोगों का मिजाज बन गया, रिवाज पड़ गया। आप हरम में जाके देखो, जिसको देखो उसको बैतुल्लाह की तरफ पैरों करके बैठा हुआ होता है। मस्जिदों के अंदर भी जितने अरब मस्जिदों में आप जाएंगे, वो क़िबले की तरफ आराम से पैर करके बैठे हुए होते हैं। पीठ करना अदब के खिलाफ है, पैर करना अदब के खिलाफ है, पीठ करना अदब के खिलाफ है। कैसे मालूम हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा करने में तक ये बात बताई है, इदा अतीतुम अल-ग़ाइता फला तस्तक़बिलुल क़िबला वला तस्तदबिरुहा, जब तुम इस्तिंजा के लिए बैठो तो न मुंह करके बैठो उधर और न पीठ करके बैठो, बल्कि दूसरी सिमत में बैठो। इसका मतलब यह है कि इंसान के जिस्म के एतबार से भी कुछ अदब बने हुए हैं, उसको बता रहे। ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلے سے سر لگانا اور قبلے کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے، اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں۔ نمبر 6، آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے۔ جب پہلے آسمان پہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے۔ اس سے اولاد پر والد کی شفقت ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کی خوشحالی پر خوش ہو اور اولاد کی بدحالی پر غمگین ہو۔ اپنی اولاد کی خوشحالی پر خوش ہونا اور بدحالی پر غمگین ہونا یہ شفقت کی بات ہے، یہ خلاف توکل نہیں ہے، یا خلاف تفویض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ کسی کو خوش رکھا ہے تو اللہ ہی نے رکھا ہے، کسی کو غم میں پریشانی میں رکھا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو بھائی جب اللہ نے اس کو غمگین رکھا ہے تو تم کہیں کو غمگین، ایسا نہیں ہے بات، یہ شفقت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف دیکھ کر جن کے اچھے انجام والی اولاد تھی ان کی اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور خراب انجام والی جو ان کی اولاد میں سے تھے ان کو طرف دیکھ کے آپ کو رنج ہوتا تھا، اس پر غمگین ہوتے تھے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے، ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد میں روئے تو ان سے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مقابلے میں نوجوان ہیں لیکن ان کی امت میرے سے زیادہ ہے اور ان کے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے مجھ سے، میری امت کے لوگوں سے۔ چونکہ یہ رونا اپنی امت پر غم اور حسرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تابعین پر غیبتہ رشک کے طور پر تھا، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے کاموں میں غیبتہ پسندیدہ ہے، رشک کرنا آخرت کے کاموں میں پسندیدہ ہے۔ کسی آدمی کے بچے حافظ عالم بہت ہیں تو رشک آئے کہ بھائی یار اگر ہمارے بھی بچے ہوتے تو کیا بات تھی ایسا۔ کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ بڑی مسجد بنانے کا کام اس سے لے لیا، اس کو دیکھ کے رش کرنا ہے یار ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی بنوا دیتے، کیسی بڑی مسجد، کیا زبردست کام کروایا اس نے۔ ویسے نیک کام کے کرنے کی وجہ سے آدمی اگر رش کرے تو اس کی اجازت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ غیبتہ کہتے ہیں، رش کہتے ہیں، دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے یہ نعمت چلے جانے کی تمنا نہ کرے، یہ نہ ہو کہ اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی۔ اگر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی تو یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ فوائد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شارح مسلم نے لکھے ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی فوائد جو خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں، حضرت تھانوی کے اپنے خیال میں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے اپنے خدام سے ایسے کام لے یا کوئی محبت کرنے والا صرف اکرام و محبت سے یہ کام کرے تو اس کو قبول کر لینا جائز ہے، البتہ تکبر کے لیے نہ ہو۔ لگام رکاب جو ہے نا جہاں پہ پیر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، لگام سامنے ہوتی ہے جانور کو قابو میں رکھنے کے واسطے۔ تو جو براق سواری لائی گئی تھی اس کی جو ہے رکاب جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی اور لگام جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ لوگ خدمت کے طور پر تھے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خادم سے ایسا کام لیا جائے تکبر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی خود سے ایسا کام کرے اور دوسرا آدمی اس کو قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تکبر کے لیے نہ ہو، بڑاپن کرنے کے لیے نہ ہو۔ ایک چیز اور ہوتی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکرامن جو ہے نا دروازہ کھولتے ہیں، آئیے بیٹھیے بول کے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہے کہ آدمی بڑی عمر کا ہے، مطلب ضرورت ہے اس کو تھوڑا راحت پہنچانے کی، ویسا کرنا۔ تو بعض مرتبہ اس کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول کے بیٹھ جاتا آدمی، دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں آدمی کمزور نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر دروازہ پکڑ کے کھولنے کا کیا ہے، خام کا تکلف ہے، اخلاق میں تکلف نہیں ہونے کا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی ذرا خراب، زیادہ بری خراب ہے ایک اعتبار سے، اور وہ ہے کہ بعض لوگ بیوی کے لیے یہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی، دروازہ کھول کے بیٹھے گی اپنا، ہو آپ جا کے اس کو دروازہ کھول کے بٹھانے کا کیا ہے، وہ ایک شان ہے۔ ایک تہذیب کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس کو اقدار میں سے. ارے بھائی انہیں دروازہ, ارے اس کو کیا بولتے, ہمارے میاں ایسا کرتے دروازہ کھول کے بٹھاتے, پتہ نہیں کیا یہ تو بیماری ہے ایک. ضرورت ہونا الگ ہے تاکہ گرے نہیں کپڑے, جو ہے نا سمٹنے میں آ کے گڑبڑ نہ ہو جائے, یا کوئی اور ایسی بات ہو, دروازہ بہت اونچا ہے مدد کی ضرورت ہے, وہ الگ صورت ہے بالکل. جہاں مدد کی ہیلپ کی ضرورت ہو, اور جہاں نہ ہو تو وہاں صرف تکلف میں کہ جو ہے نا شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کو یہ خاص قسم کا اکرام دے رہا ہے, تو یہ ترتیب الٹ گئی ہے. کانا مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من عاجب الزمن, جو مملوک وہ مالک, جو مالک وہ مملوک. نمبر 9, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات متبرکہ برکت والی جگہوں میں نماز پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لے جانے لگے تو سب سے پہلے مدینہ آیا, یثرب آیا, ادھر سے گئے بیت المقدس کو, تو آپ نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی. پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر پہنچے, وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی بیت الحم میں. پھر طور پر گئے, وہاں آپ نے نماز پڑھی. تو آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو متبرک مقامات پر آپ نے نماز ادا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھنا موجب برکت ہے, بشرطے کہ اس مقام سے کسی مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو. خوب سمجھ لو, نازک بات ہے متبرک, جو استبراک برکتن برکت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر, کسی بزرگ نے بہت دنوں تک وہاں چلا کشی کی, بڑی عبادت کی, ان کا حجرہ بنا ہوا ہے, ان کی عبادت کی جگہ ہے, اب جا کے پڑھے, تو اس بزرگ کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ جگہ کے متبرک ہونے کی وجہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ فرمانا چاہ رہے. مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو, خوب سمجھ لو. نمبر 10, راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, جیسا کہ 8 باب میں گزرا. اس سے معلوم ہوا کہ سوار گزرتے ہوئے کسی بیٹھنے اور چلنے والے کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سلام نہ کر سکے, تو بیٹھے ہوئے اور پیدل چلنے والے کے لیے افضل ہے کہ سوار اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو کرنا ہے یا وہ اس کو کرنا ہے. کہہ رہے کہ اگر ایک آدمی گزرتا ہوا ہے, سوار ہے, تو دوسرا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ کر لے اگر اس نے اس کو نہیں دیکھا ہے. اصولاً یہ کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی کو آنے والا کرتا ہے, لیکن اگر وہ اس کو نہ دیکھے تو یہ اس کو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال پر لوگوں کو ثواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا. اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شر سے بچنا معلوم ہوتا ہے. بعض خاص اعمال پر خاص ثواب ہوتے ہوئے دیکھے اور خاص گناہ پر خاص عذاب ہوتے ہوئے آپ نے مشاہدہ فرمایا معراج میں, جیسا کہ اس میں گزرا پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی, اسے تحیت المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو اس کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. احناف کے پاس یہ سنت ہے, شوافے کے پاس یہ واجب ہے, اس لیے وہ لوگ بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں, مگر ہم لوگوں کو بھی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے میں ان میں کئی چیزوں میں فرق ہے, کیونکہ ان کے پاس واجب ہے اس لیے عصر کے بعد بھی پڑھتے وہ لوگ, فجر کے بعد بھی پڑھتے. ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل چونکہ مکروہ ہے, اس لیے فجر اور عصر کے بعد اگر کوئی مسجد میں آئے تو وہ تحیت المسجد نہیں پڑھے گا. نمبر 1. نمبر 2, تحیت المسجد میں تداخل ہے. تداخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ کر بیٹھنے سے پہلے نماز شروع کر دیں تو جو بھی شروع کریں گے اس میں تحیت المسجد داخل ہو جائے گی. لہذا کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت کی نیت سے کھڑا ہو گیا تو تحیت المسجد انکلوڈ ہو گیا اس میں, تو اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کی تو مکروہ وقت میں نہیں پڑھا جائے گا, ممنوع وقت میں نہیں پڑھا جائے گا, مشغولیت میں ضروری نہیں ہے, اور دوسری نماز کے ساتھ میں اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے بیٹھنے سے پہلے تو پھر جو ہے نا تحیت المسجد اس میں انکلوڈ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں امام بنائے گئے. اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدمی کی افضل ہے, اگر کوئی پہلے سے مقرر نہ ہو, اگر کوئی امام مقرر نہ ہو, امام کا تقرر نہ ہوا ہو, عام جنرل نماز ہو رہی ہو تو پھر کسی کو امام بنانے کا مسئلہ سامنے آئے تو اس میں اس مجمع میں جو سب سے بہتر سمجھا جائے لوگوں کے گمان کے اعتبار سے اس سے نماز پڑھوانی چاہیے، جیسے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا. ہر نبی نے خطبے میں اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، بلکہ جو فضائل ہیں وہ بیان کیے. اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر اور تحدیث بن نعمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی آدمی بیان کرے تو پسندیدہ ہے، شان کرنے کے لیے، حماقت بگاڑنے کے لیے نہ ہو. اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنے کے طور پر کوئی آدمی بیان کرے جو اللہ کی اس پر خاص نعمتیں ہوئی ہیں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو کئی قسم کے مشروبات آپ کے سامنے حاضر کیے گئے. اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنا مہمان کے لیے جائز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی، پانی بھی پیش کیا گیا، تو آپ پر وسعت کی گئی. تو مہمان کے اکرام کے واسطے کئی چیزوں کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے. ان برتنوں کے پیش کرنے کا مقصد امتحان ہو تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے. چونکہ ایک چیز نہیں پیش کی گئی تھی، تین چار چیزیں پیش کی گئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسبط الفطرہ، آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس کو چن کر اچھا کیا. اگر آپ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو چنتے تو گڑبڑ ہو جاتی، تو جب وہ گڑبڑ ہوتی تو پیش ہی کیوں کیا گیا؟ معلوم ہوا امتحان لینا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نتیجہ نکالا جائے اس سے کہ اس پیش کرنے میں امتحان لینا مقصود تھا تو پتہ چلا کہ دین میں امتحان لینے کی بھی اجازت ہے. مگر ہر ایک کو ہر وقت نہیں، موقع محل کی بات ہے. نمبر 17، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف گھیرے ہوئے تھے، جیسا کہ 10ویں واقعے میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لیے خادم دونوں طرف گھیرے ہوں تو برا نہیں ہے. یہ مسائل میں سے ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہونا کیسا ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے. تو اس کو بتا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی کو کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو صحیح اصل کیا ہے اس میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند نہ فرمانا آپ کے اپنے مزاج کی وجہ سے تھا، ورنہ اکرامن کسی کے اکرام میں کھڑے ہونا اس کی اجازت ہے. یہ علماء بیان کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع نہیں کیا فرشتوں کو. نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر پہنچے تو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا. اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام کرنا اور مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا اس کے آنے پر مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. جب مہمان آئے تو الفاظ کے ذریعے سے اس کو خوش آمدید کہے، اس سے اس کی طبیعت کھلتی ہے اور تھوڑا سا بشاشت بھی پیدا ہوتی ہے، اکرام ظاہر ہوتا ہے، یہ پسندیدہ ہے. آپ آئے، بہت اچھا کیا، آپ کے آنے سے خوشی ہوئے، آپ کو خوش آمدید ہے، مرحبا، آپ آئے بہت اچھا ہوا، ایسا ویلکم. نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں خود انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہو. جو آدمی باہر سے آیا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی باہر سے آیا، تو آنے والا چاہے افضل ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا انبیاء علیہ السلام کو جب دروازے میں داخل ہوئے. جیسے دروازے میں داخل ہوئے یہ پیغمبر ملے ہر ہر دروازے میں، یہ لوگ جس کا جو مقام تھا، جن کو جب بٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں ان کو سلام کرو، یہ فلاں کو سلام کرو، یہ فلاں کو سلام کرو. نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی. اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوئی. نمبر 21، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ نماز کی عادت میں کمی کی درخواست کیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیرخواہی کرنا امر مطلوب ہے، اگرچہ جس کو مشورہ دیا جائے وہ اپنے سے رتبے میں بڑا ہی کیوں نہ ہو. رتبے میں اگر بڑا بھی ہے تو بھی اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اور بڑے کا ذمہ ہے کہ وہ چھوٹے میں، چھوٹا اگر کوئی مشورہ دینے والا ہے تو اس کے مشورے کو قبول کرے. اور اس کا راز یہ بتایا گیا ہے کہ بہت مرتبہ بڑے کا ذہن ان باتوں کی طرف نہیں جاتا جس کی طرف چھوٹے کا جاتا ہے، उसके जहन में बड़ी बड़ी चीजें चल रही होती हैं तो छोटी छोटी चीजों की तरफ जहन चलता नहीं। बाद मरतबा बड़ा जो है ना किसी और चीज में मगन होता है, छोटा नहीं होता उसमें। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए थे, वहां अल्लाह को देखा भी था, अल्लाह से बात भी हुई थी, तो वो बहरे वहदत के जो इस्तिगराक है, वहदत के समंदर के इस्तिगराक की कैफियत में वहां थोड़ा ये ध्यान रहा कि 50 नमाजें मेरी उम्मत से पढ़ी, मेरी उम्मत पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। मूसा अलैहिस्सलाम वैसे हुजूर में नहीं थे, गैबत में थे, उस एतबार से ना तो हर नबी हुजूर में ही होते हैं, गैबत में नहीं होते, लेकिन हुजूर हुजूर का फर्क है, गैबत गैबत का फर्क है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जहन चला गया, कह रहे ये तो गड़बड़ हो जाएंगी, 50 नमाजें तो मुसीबत पड़ जाएंगी। नबी जो है ना वो हर पूरे इंसानों के साथ शफीक होते हैं असलन। तो ये नहीं सोचा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि हुजूर की उम्मत है, अच्छा है बेटे फसन दो, मेरे तो दो भी नहीं पड़े, अब इनको 50 आते रहा इनको मजा मालूम होता इनका। नबी शफीक होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ में शफकत की, और हर नबी जो है ना सारी उम्मतों के नबी होते हैं, मतलब हम सब पर ईमान लाना जरूरी है ना, हमारे भी नबी हो। 22 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कमी की दरख्वास्त की, इससे मालूम हुआ कि मुफीद मशवरा कबूल कर लेना पसंदीदा है, मशवरे को कबूल कर लेना चाहिए। नंबर 23 हजरत उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस किस्से को लोगों से बयान ना फरमाएं, जब आप तशरीफ लाए फजर से पहले, ईशा के बाद तशरीफ ले गए थे, फजर से पहले आ गए थे, तो उम्मे हानी से जिक्र किया आपने, चचेरी बहन अबू तालिब की बेटी है ना ये, हजरत अली की बहन, तो उनसे इन्हीं के घर में आप आराम फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया हजरत उम्मे हानी ने अर्ज किया कि आप ये किस्सा बयान मत करें लोगों से, खामखा लोग आपकी मुखालफत करेंगे। इससे मालूम हुआ कि जिस बात के इजहार से फितना होता है उसको जाहिर न किया जाए, क्योंकि मशवरे का हासिल यही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से मालूम हुआ कि असल में तफसील है, आपने उम्मे हानी की बात मानी थोड़ी, तो आपके जवाब से मालूम हुआ कि असल में तफसील है, यानी जो अमर दीन में जरूरी न हो उसको जाहिर न किया जाए, और दीन की जरूरी बात में फितने की परवाह न की जाए, जैसे आपने परवाह नहीं फरमाई दीन की जरूरी बात में, फितने की परवाह नहीं फरमाई आपने, हाँ जो दीन में जरूरी नहीं है उसमें लिहाज होना चाहिए ऐसी चीजों। नंबर 25 हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के हालात पूछे, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस गए हुए थे, जिसकी गर्ज यह थी कि मेरी तस्दीक करने से कुफार एतबार करेंगे, जैसा कि वाक्य 25 में मजकूर है। इससे मालूम हुआ कि अहले हक और अहले बातिल के दरमियान बातचीत के वक्त हक की तायद में गुफ्तगू में जाहिरन मुखालिफ का तरफदार बन जाना जायज है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन मक्का आपसे पूछ रहे थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे बैतुल मुकद्दस के हालात, और आप बताते थे, तो हुजूर सिद्दीक अकबर बोलते थे कि हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, तो मुशरिकीन मक्का ऐसा समझ रहे थे कि हमारी तरफ से पूछ रहे, क्योंकि उनके सवाल के जवाब थे ये, और आप उनको जवाब दिलवाने के वास्ते हुजूर से पूछ रहे थे, और हुजूर पर कामिल एतमाद और यकीन था, समझ रहे ना। तो इस तरीके से एक ऐसा शो करना कि मुखालिफिन जो है ना जाहिरी तौर पर ये महसूस करें कि ये हमारी तरफ का बंदा है, यानी हमारे फेवर में बात कर रहा है, ये मसलहतन अगर ऐसा किया जाए तो जायज निकल रहा है इसमें से, बोलता है अहले हक अहले बातिल के दरमियान बातचीत के वक्त हक की तायद में गुफ्तगू में जाहिरन मुखालिफ का तरफदार बन जाना जायज है। ये कुल 25 फवाइद हुए, कि तो फवाइद हुक्मिया हुए, हिकमिया अलग हैं वो भी 25 हैं। अल्लाह।